کا ذکر ہوگا، اوپر نہ ماننے والوں کا ذکر تھا، اب اعتراض ان کا ہے کہ اگر یہ ہدایت نامہ ہے تو اس میں ایسی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا جواب ان اللہ لا یستحی، استحیاء کے لفظی معنی ہوتے ہیں انقباض نفس، نفس کا منقبض ہو جانا، یہ معنی رب کے لیے نہیں لیتے، لازمی معنی لیتے ہیں ترک کرنا، چھوڑ دینا، اللہ نہیں شرماتا نہیں چھوڑتا کہ مثال بیان کرے، مثلاً ما بہت، مثلاً بھی نکرا ہے، ماں اس نکرے کو اور نکرا بنانے کے لیے آگی، کوئی مثال ہو مچھر کی ہو، پس اس سے اوپر اوپر کے ڈومانے کرتے ہیں، یعنی بڑے ہونے میں اوپر ہو، مکھی مثلا مچھر سے بڑی ہے، یا اس سے اوپر ہو باریک ہونے میں، جیسے کہ یہ پسو ہوتا ہے نا، روگے پسو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا کالا سا، وہ مچھر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اے فما فوقا فی الخصت، یعنی کمی میں اس سے اوپر، بہرحال وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ جانتے انہو، ہو کی ضمیر آجے بسوئے مثل، کہ بے شک وہ مثال حق ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا کچھ اللہ نے ارادہ کیا اس کے ساتھ عزب مثال، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ذلو بھی اے بالمثل، اس مثال کے ذریعے بہتوں کو بہکاتے ہیں رب تعالیٰ اور رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت، یعنی جو مانتے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہوتی، جو نہیں مانتے دوسری طرف، اور نہیں بہکاتے اس مثال کے ذریعے مگر فاسقین، فاسق کون ہیں؟ وہ ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑتے مضبوط کرنے کے بعد، کون سا وعدہ ہے؟ بڑی تفصیل ہے، معالم التنزیل، خازن، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ، ایک تو وہ وعدہ ہے کہ عزل والے دن دیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اس وعدے کو توڑا، دوسرا یہ جس وقت انسان کلمہ پڑھتا ہے تو رب کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، اور ایمان مجمل اور مفصل میں تو قبل تو جمیع احکام یہ کہتا ہے، یہ رب کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے توڑتے ہیں، اور توڑتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو یہ توڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں سے تعلق جوڑو، خدا کی کتابوں سے جوڑو، دین سے جوڑو، شریعت سے جوڑو یہ توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے، اب آگے تیسری چیز توحید، رسالت اور معاد قیامت، کیسا تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کے حکم کا، مشرک جو تھے رب کے وجود کے منکر نہ تھے، مانتے اس کے حکموں کو، اس کی کتابوں کو، پیغمبروں کو، ان کو نہیں مانتے، کیسے تم رب کے احکام کا انکار کرتے ہو، تم بے جان تھے، ایک وہ وقت تھا کہ تمہارے اندر جان نہ تھی، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں روح ڈال کر کے زندہ کیا، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یہاں خاصی طویل بات ہے، وہ یہاں میں نہیں کرتا، انشاءاللہ آئندہ کروں گا، یہاں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے، روح المعانی، ابو سعود، تفسیر کبیر وغیرہ میں، ثم یحییکم فی القبور، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے قبروں میں، تاکہ لکیرین کے سوال کو سمجھو، جواب دو، اور جو قبر سے متعلق ہیں وہ چیزیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ، امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولا تفسیر یہی ہے کہ یحییکم سے مراد ہے گویا کہ قبور کے اندر زندگی، کیوں کہتے ہیں حرف ثم جو ہوتا ہے وہ تاخیر کے لیے، قیامت کے دن جس وقت قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت تو تاخیر نہ ہوگی، فوراً رب کی عدالت میں پہنچے، تو وہاں ثم کا تو تحقق نہیں ہوتا، ثم کا تحقق امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اسی صورت میں ہے کہ قبر کے اندر یحییکم سے مراد ہو قبروں میں زندگی، پھر قیامت کے دن تم اس کے ساتھ. یہ قبروں کی زندگی کے متعلق بات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ کہ فل جملہ حیات ہوتی ہے وہ ہمارے حس و شعور سے باہر آتا ہے. ہم اگر کسی قبر کو اکھاڑ کر کے دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا, وہ آگے انشاءاللہ آئے گی بات. اچھا رب اوپر ذکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, یہ دیکھو رب نے تمہیں پیدا کیا, پہلے لوگوں کو پیدا کیا, اب مزید نعمتوں کا ذکر ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض, تمہیں نہیں پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو ہی نہیں پیدا کیا, بلکہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیع, زمین کے اندر جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. اب جہاں بعض ملحدوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی سانپ بھی تو ہوتے ہیں, بچھو ہوتے ہیں, زہریلی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ لقب لام تو فائدے کے لیے ہیں, تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ لقب میں لام انتفاع کے لیے ہے, اس میں کیا فائدہ ہے؟ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی نبراس والے سبق پڑھا رہے تھے تو شاگرد نے کہا حضرت یہ رب تعالیٰ فرماتے کہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں, تو استاد جی یہ بتائیں یہ کافر کا کیا فائدہ ہے, کافر بھی تو مخلوق ہیں نا. تو علامہ عبدالعزیز فرہاروی نبراس والے لکھتے ہیں بیٹا کافر کو اس لیے پیدا کیا کہ تو اس کو مارے تو غازی ہو اور وہ تجھے مارے تو شہید ہو, تھوڑا فائدہ ہے. نبراس میں لکھا ہے. اور سانپ اس لیے پیدا کیا کہ اس سے عبرت حاصل کرو اور تجھے دھنسے تو شہادت کا درجہ ملے, کوئی فائدہ تھوڑا ہے. یہ دیکھیے یہ تو انہوں نے کہا, ظرافت بھی حقیقت بھی ہے نبراس والے. اب اگر ہم نے سانپ نہیں دیکھا, بچھو نہیں دیکھا, لڑم نہیں دیکھا, سمجھ آئی, تو ہم یہ کہیں کہ دیکھو بھی قبر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے تیساتوں و تیسون تنینن 99 اجدہا ان کے جیل میں ہوں گے, سانپ کو دیکھا نہیں, کیا سمجھیں گے؟ اب جب سانپ کو دیکھا تو فائدہ کہ دیکھو بھائی نماز چھوڑی تو ایک سانپ پیچھے پڑے گا, روزہ کھایا دوسرا سانپ, اسی طرح یہ جتنے گناہ ہیں وہ سانپوں کی شکل میں ہوں گے. 99 اجدہا ایک آدمی کے گر, ایک چھوٹا سا سانپ آ جائے مجمع منتشر ہو جاتا. تو فائدے کا یہ معنی نہیں کہ انسان کھا پی لے, فائدے کا معنی عبرت بھی ہے. سب چیزیں رب نے عبرت کے لیے بنا. فرمایا پھر اس نے استوا السماء, استوا کا صلہ اعلی آئے, الرحمن علی العرش استوا, اعلی صلہ تو اس کے معنی مستوی ہونا قائم, استوا کا صلہ الی تو اس کے معنی قصد کرنا, ثم استوا اے قصد الی السماء آسمان کی, صلات کے ساتھ بھی صلوں کے ساتھ بھی معنی بدلتے رہتے, الا کے معنی قصد, حلا کے معنی مستولی. فسوا ہن سبع سموا, یہ ہن کی زمین کے در جاتی ہے, تو روح المعانی میں بھی ہے بیضاوی میں بھی ہے کہ سما کی طرف جاتی ہے, کیونکہ سما یہ سماعتن کی جمع ہے اور ان کے نزدیک سماوات جم الجمع ہے, سما جمع ہے سماعتن کی اور سماوات جم الجمع, تو لہذا ہننا جمع کی ضمیر اس کی طرف لوٹی. جبکہ دوسرے کہتے نہیں سما اگر کے جمع نہیں لیکن جنس کے نظر, جنس میں گویا کہ تکسر بھی ہوتا ہے, کثرت کے معنی بھی ہوتے ہیں, لہذا سما کی طرف یہ ہننا کی ضمیر راجی. کشاف والے کہتے ہیں کہ ضمیر بائیں طرف راجی, جس کو ضمیر مبہم کہتے ہیں. ربہ رجل, ربہ رجل یہ ضمیر مبہم ہوتی ہے, رجل آج اس کی تفسیر ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ سبع سماوات یہ اس کا مرجع ہے, ضمیر مبہم, سات آسمان اللہ نے پیدا کیے تہ بجے, وہ بالکل شین ہے. وہ قال ربک, جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ, کہا انہوں نے کیا بناتا ہے تو زمین میں وہ جو فساد مچائے گا زمین میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ متلبس ہو کر اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو رب نے ناموں کی سب کی، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، پس فرمایا خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے. کہا انہوں نے باق ہے تیری ذات ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں تعلیم دی، بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا. کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام خبر دے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، پر جس وقت خبر دی اس نے ان کو ان کے ناموں کی، فرمایا رب تعالیٰ نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کے غیب اور زمین کے غیب کو، اور جانتا ہوں جو چیز تم ظاہر کرتے ہو جس چیز کو تم چھپاتے ہو. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافرین میں سے. اور کہا ہم نے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اور کھاؤ دونوں اس جنت سے کشادہ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب ہونا اس درخت کے، بس ہو جاؤ گے تم ناانصافی کرنے والوں میں. پس پھسلایا شیطان ان دونوں کو اس درخت سے، بس نکالا ان دونوں کو مما ان چیزوں سے جن میں وہ تھے، اور کہا جو تو جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے ٹکنے کی جگہ اور متاع فائدہ ہے. ایک وقت بس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، بس اللہ نے ان پر رجوع فرمایا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا میرا باپ. کہا جو تو جاؤ اس سے سب، بس اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی پس نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی وہ اصحاب النار ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہا کریں گے. ضبط پہلے ذکر تھا نعمتیں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک ہوتی ہے جسمانی دوسری ہوتی ہے روحانی بالفاظ دیگر. ایک نعمت ہوتی ہے حسی دوسری ہوتی ہے معنوی بالفاظ دیگر. ایک نعمت ہوتی ہے ظاہری دوسری نعمت ہوتی ہے باطنی. جسمانی روحانی حسی معنوی ظاہری باطنی. پہلے ان نعمتوں کا ذکر تھا جو نعمتیں حسی تھیں، تمہارا اپنا وجود، بارش کا اترنا، زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، پھلوں کا کھانا، یہ تمام حسی نعمتیں تھیں. اب مانوی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا تھا، اور اسی واسطے فرشتے ان کو سجدہ کرنے والے. تو پہلے حسی نعمتوں کا ذکر تھا، اب مانوی جو علم ہے. اور یہ واعظ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذکر فعل ہے، یہ جملہ منصوب ہے ظرف کی وجہ سے، واذکر یاد کر. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، ملائکہ کا لفظ الوکت ان سے، الوکت کے معنی ہوتے ہیں پیغام رسانی، فرشتے رب کے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. اور فرشتے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکہ تو من نور، فرشتے نور سے پیدا. لیکن یاد رکھنا نور سے وہ نور مراد نہیں جو رب کی صفت ہے، اس سے کوئی شے نہیں پیدا، اس نور سے مخلوق نور ہے. جیسے پانی مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا اس سے فرشتے پیدا ہوئے. اللہ کی جو صفت ہے نور نہ وہ قدیم ہے، اس سے کوئی شے نہیں. فرشتوں سے رب نے کہا کہ بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ. فرمایا پروردگار کیا تو زمین میں بناتا ہے اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں اور خونریزی کرے گا؟ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تلبس کے لیے، ہم تیری تسبیح سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے ہیں، و نقدس لفظ مانے تو نقدس ہو تجھے پاک کرتے ہیں، تو معاذ اللہ کہ اللہ پہلے پاک نہیں ہمارے پاک کرنے کا محتاج ہے؟ تو آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں اے مقرو و نعترف بے تقدیس لگا، ہم اقرار کرتے ہیں تیری پاکیزگی کا، نعترف اقرار اور اعتراف کرتے ہیں تیری پاکیزگی کا، پروردگار تو پاک تمام عیوب اور نقائص، اور سبحان اللہ بدل فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق جب سے جو فیہا فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی، جیسے اس وقت رات میں ظلم ہو رہا ہے اور ملکوں میں ہوتا ہے، ان کو کیسے معلوم؟ تو کبیر تفسیر کبیر عروف المعانی البحر المحیط خازن معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں چند باتیں لکھی۔ پہلی، آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہتے تھے، اور جنات آپس میں لڑتے جھگڑتے یہ سارا کچھ ہوتا، تو انہوں نے قیاس احد النوعین کو علی الآخر، ایک نو کو دوسری نو پر قیاس کیا کہ پہلی جو نو تھی وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، یہ بھی ایسا کرے۔ دوسری بات کہتے ہیں لفظ خلیفہ سے سمجھے، خلیفہ کے معنی حاکم، حاکم کی وہاں ضرورت ہوگی جہاں جھگڑا ہو فساد ہو، تو لفظ خلیفہ سے اب جنت میں نہ تھانے دار ہے نہ تحصیلدار ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، جھگڑا ہی نہیں ہے، کیا کرنے وہاں تھانے دار۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر سارا کچھ درج تھا، وہ ملائکۃ المقربین اس سے دیکھے، ان کے ذریعے دوسروں کو پتا چلا آنے والی مخلوق کے یہ غصہ۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلائے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ہنڈیا ہے، یہ نمک ہے، یہ ہلدی ہے، کرکمان ہے، یہ مرچکی مرچے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ساری چیزیں۔ پھر فرمایا کہ پیش کیا ان کو علی الملائکہ، اب ہم کی ضمیر تغلیب ہے ذوی العقول کی، غیر ذوی العقول فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو سکے۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے جو ہمیں تعلیم دی وہی ہے اور ہم نہیں جانتے، انک انت العلیم۔ فرمایا آدم ان کو خبر دے ان چیزوں کے ناموں کی، پر جب خبر دی ان چیزوں کے ناموں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ علی کہا تھا میں نے تمہیں آدم غیب سماعت والا، اور میں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ما تبدون و ما کنتم تکتمون۔ اب جہاں ایک بات تو یہ ہے، بات توجہ سے سمجھیں، بات یہ ہے کہ علم آدم الاسماء، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی، تعلیم تو دی رب نے آدم علیہ السلام کو، اور امتحان میں رکھ لیے فرشتے، یا تو فرشتوں کو بھی کورس کرایا جاتا، نصاب کی تکمیل ہوتی پھر امتحان لیا جاتا، تعلیم تو آدم علیہ السلام کو ہے اور امتحان میں فرشتے بھی رگڑے جاتے ہیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں معلوم۔ اپنے اپنے انداز سے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے جوابات دیے ہیں، میرے خیال میں جو حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی نے بیان القرآن میں جواب دیا ہے وہ بڑا مختصر ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، فرشتے ہوں، کیونکہ وہ چیزیں آدم علیہ السلام کے کام کی تھیں، انہوں نے تو اخذ کر لیا، فرشتے اخذ نہیں کر سکے. اب فرشتوں کو نمک کا کیا کہ نمک یہ ہے، یہ ہلدی ہوتی ہے، یہ کرکمان ہوتی ہے، یہ دودھ ہوتا ہے، یہ چائے ہوتی ہے، یہ نسوار ہوتی ہے، یہ تمباکو ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ ان کو ان چیزوں سے کیا ہے؟ تو فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں پیش کی، ان کی استعداد تھی، ضرورت کی چیزیں تھیں، یہ سمجھ گئے، وہ نہیں سمجھے. حضرت حامی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اوکلیڈس کی کوئی شکل ہم کسی کے سامنے پیش کریں مجمع میں، اوکلیڈس کی کوئی شکل، تو جو اس فن سے واقف ہیں وہ تو سمجھیں گے. اب جن کو اس فن سے تعلق نہیں ہے وہ زاویہ قائمہ کیا سمجھے گا، حادہ کیا سمجھے گا، منفردہ کیا سمجھے گا، اس کی موجودگی میں بھی بیان کرو کچھ بھی. یہ دیکھیے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، مارتی سورہ الورشی التا سمشی تو پگور ڈڈے نہ سم چلے رحمان. اب جو پشتو جانتے وہ تو سمجھ گئے، اور دوسرے بیچارے کچھ بھی نہیں سمجھے. اب وہ افریقہ استاد ہے وہ کیا سمجھیں گے، کیا کہہ گیا ہمیں؟ مارچی سورہ لورشی التا سمشی تو پگور ڈڈے نہ سم چلے رحمان. بابا عبد الرحمان مرحوم بڑے شاعر بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، ان کا دیوان عبد الرحمن مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ سانپ جس وقت اپنی بل میں جاتا ہے، سوراخ میں جاتا ہے، تو سیدھا ہو کر کے جاتا ہے. شاعر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں تو قبر کے کنارے پر ہے، تیرا بل نہ نکلا بھی تھا، بس سانپ سے بھی تو گیا گزرا ہے. مارتی سورہ لورشی التا سمشی تو پگور ڈڈے نہ سم چھڑے رحمانا. اور سانپ سانپ ہے، وہ اپنے دل میں اور سوراخ میں داخل ہوتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، اور تو قبر کے کنارے پر ہے، تیرے گویا کہ تیرے بل نہ نکلے، دنیا کی خواہشات کے بل نہیں نکلے. بات اونچی کہی لیکن دوسرے کیا سمجھے. تو حضرت تھامی رحم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نسبت اللہ ماں کی اس لیے کی ہے کہ اس علم کا فائدہ آدم علیہ السلام کو ہوا ہوں. اب رہا یہ سوال کہ وہ استعداد ان میں بھی رکھ دی جاتی فرشتوں میں؟ کہتے ہیں اگر وہ استعداد آدمیت والی ان میں رکھی جاتی تو فرشتے نہ ہوتے، وہ تو آدمی ہوتے. تو ان کی موجودگی میں یہ تعریف. دوسری بات، غیبت سماوات والا. حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی کے زمانے میں ایک مولوی کا سر پھر گیا تھا، خدا کرے مولوی کا سر نہ پھرے، یہ بیڑا غرق کرتے ہیں لوگوں. اس مولوی نے کہا کہ اللہ تعالی کو عالم الغیب مت ہو. کیوں؟ اللہ تعالی سے کون سی چیز غائب ہے کہ اس کو عالم الغیب کہتے؟ اللہ کو عالم الغیب مت کہو، اللہ سے کوئی شے غائب نہیں. ڈٹ گیا اس پر. مقامی علماء نے سمجھایا، ذہن پر تھا نہ سمجھا. لوگوں نے حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ حضرت ایک مولوی کہتے رب تعالیٰ کو عالم الغیب مت کہو، خدا سے جو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں. مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، فاروقی. فرماتے مکتوبات میں طویل مکتوب ہوں گے کہ تمہارا خط ملا، بے اختیار رگم فاروقیم در حرکت شد. تمہارا خط ملا، فاروقی رگ فرق اٹھے. یہ کیا کہتے ہیں؟ طویل بات. آگے فرماتے ہیں قرآن پاک میں عالم الغیب و شہادہ ہے، حدیث میں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، کس کس کا انکار کروں؟ عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو چیز رب سے غائب ہو. عالم الغیب کا معنی ہے ما غاب عن المخلوق، ما غاب عن المخلوق، جو چیز مخلوق سے غائب ہے آسمانوں زمینوں میں رب اس کو بھی جانتا ہے. وہ شہادہ، جو چیز مخلوق کے سامنے اس کو بھی جانتا ہے. تو عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب سے کوئی شے غائب، کوئی اس کو کہتے ما غابا عن العباد، کوئی کہتے ما غابا عن الناس، جامع لفظ ہے مخلوق، ما غابا عن الخلق عن المخلوق، اس کو بھی جانتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا عالم و غیب سمات والا معلوم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وہ یہ کہ فرشتوں کا خیال تھا ہم چونکہ معصوم ہیں خلافت ہمیں ملنی چاہیے، رب کی حکمت نے خلافت اس کو دینی تھی جو معصوم مخلوق میں تھی. ویز قلنا یاد کا جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، بکانا من القاف کانا کے مانا یہ کہتے ہیں بکانا فی علم اللہ، اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا. دوسرا کانا کا معنی سارا، کہ اب وہ کھلا کافر ہو گیا مخلوق کے سامنے، رب کے سامنے تو پہلے ہی تھا تو اب کھلا کافرین میں سے. اب یہاں دو باتیں قابل توجہ، ایک یہ کہ سجدے سے کیا مراد، کسی تاویل کی ضرورت، سجدے سے سجدہ ہی مراد. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فخرو لہو سجدن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں ہوا، سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو رب کا حکم تھا سجدہ تعظیمی. اب جہاں ایک اور سوال پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے ہم نے کہا تم سجدہ کرو، تو حکم تو ہے فرشتوں کو، یہ شیطان درمیان میں کیوں رگڑا گیا؟ ہاں فخر و جنہ کا کدا و کدا، حکم تو فرشتوں کو ہے، تو یہ تو فرشتہ نہیں ہے. کانا من الجن ففسا کا امر، یہ تو جنات میں سے. تو جب اس کو حکم ہی نہیں تو اس پر عتاب کیوں؟ آٹھواں پارا سورۃ الاعراف پہلا رکوع نکالے، آٹھواں پارا سورۃ الاعراف پہلا رکوع نکالے. ہاں پہلا نہیں دوسرا رکوع، آٹھواں پارا سورۃ الاعراف دوسرا رکوع نکلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. رب تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ، لا مزیدتن، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ سجدہ کرتا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا. تو قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ جیسے فرشتے مامور ہیں سجدے کے، ابلیس بھی مامور تھا. اب اس نے ابا، ابا کے معنی ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے انکار کرنا، کوئی وجہ ہو تو اس کو اعتذار کہتے ہیں، اور عذر کرنا، عذر نہیں ابا کے لفظ میں، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا. وکانا من الکافر، وقلنا ہم نے کہا تم ٹھہر، تو اور تیری بیوی جنت میں، اور خاص جنت سے کشادہ جہاں سے تم چاہو. ولا تقربا، ولا تقرب هذه الشجرة، قریب ہو تم اس درخت کے بس ہو جاؤ گے ظالمین سے. فَأَزَلَّهُمْ، دیکھی ہے تو باب افعال، لیکن معنی میں استفعال کیے، فَاسْتَزَلَّهُمَا، ان کو پھسلنے پر آمادہ کیا، طلب ذلت کی. اَزَلَّهُمَا تو باب افعال ہے، اے معنی استزلہ کے، اس نے ان کو پھسلایا. ہاں ہاں اس درخت سے نکالا ان خوشیوں سے جن میں تھے. اب یہ درخت کون سا تھا؟ اقوال ادینہ، ایک یہ کہ گندم کا تھا. دنیا میں تو اس کے پودے ہوتے چھوٹے چھوٹے، جنت میں اس کا درخت ہو تو کوئی بھی نہیں. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے انجیر، یہ بھی کہا گیا کھجور، یہ بھی کہا گیا موز یعنی بادام، اور یہ بھی کہا گیا کہ شجرۃ من اکل احدثا، ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حدث لائق ہوتے ہیں. وہ املوک ہوتے ہیں، املوکان کالے کالے دانے ہوتے ہیں، ان کی یہ خاصیت بتلاتی ہے. لیکن گندم کو زیادہ کہتے ہیں. اب وہ کیسے پھسلایا؟ اب یہاں بات چلتی کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تو یہ کیسے پہنچا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے باہر اندر نہیں جا سکتا، جیسے فقیر دروازے کے باہر لوگ آ کر کے کرتے رہتے ہیں اور ان کو پھسلائے. یہاں بڑی بڑی کہانیاں بھی ڈالی ہیں کہ سانپ کے منہ میں داخل ہوا، یہ وہ، کلو من الخرافات، کوئی حقیقت. تو ایک یہ ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا تھا یہ اندر. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ آپ میں پارے میں آئے گا، قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر ہوں، اس درخت کو کھاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ یہی. دوسرا یہ اندر اندر سے آ کر نہیں، آج ہم جس فن سے ناواقف ہیں، پہلے دو قسم کے ہوتے تھے، ایک مشائین، مشائین چل پھر کر کے علم حاصل کرتے ہماری طرح جوتیاں گھساتے تھے، اور ایک اشراقی ہوتے تھے، اشراقی، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، بولتے نہیں. صدیوں تک علم کا یہ طریقہ جاری تھا، اب ہم میں نہیں رہا. تو اس طرح دل میں القاء اس نے دور سے کیا، یہ بھی کہا گیا. ہم نے کہا کہ ظالموں ان میں سے ہو جاؤ گے، بس شیطان نے پھسلایا اور نکالا ان خوشیوں سے جن میں تھے. ہم نے کہا اتر جا، باپ تمہارے باپ کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع الہی. معالم و تنزیل وغیرہ میں علامہ بغوی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے معالم التنزیل، اور بھی تفسیروں میں ہے، کہتے آدم علیہ السلام کو جو مغالطہ ہوا وجود، کہ ابلیس نے قسم اٹھائی، وقاسمہما، قسم اٹھائی، آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہے تو ابلیس، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی قسم اٹھا کے دوں. دوسری بات آدم علیہ السلام نے لا تقربا میں جو نہیں تھی، اس نہیں کو نہ یہ تحریم نہ سمجھا، نہ یہ تنزیہ سمجھا. اور فقہی کتابوں میں ہے کہ نہ یہ تنزیہ جواز کے ساتھ جمع ہو سکتا. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابلیس لعین چلتی پھرتی مخلوق تھی، آدم علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا ہے، اس کو ناسخ کا علم ہے، مجھ تک کبھی نسخ نہیں پہنچی. یہ قسم جو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا. چوتھی بات، آدم علیہ السلام سے درخت کی تعین میں غلطی ہوئی. رب تعالیٰ نے فرمایا تھا ہاذہ الشجرہ اس درخت سے نہ کھانا, آدم علیہ السلام نے اس درخت سے نہیں کھایا, اسی نو کے درخت سے وہاں سے کھایا. رب کی مراد تھی نو, انہوں نے سمجھا شخص. یہ چار باتیں میں نے کیا کہی؟ کس نے
کہا؟
نہ دیکھیے نا, حوالے کے بغیر تو بات نہیں ہوتی مولانا. سب سے پہلی بنیادی بات ہو والا کس نے کہا؟ ہاں ہاں, اور بھی ہے کم کا ایک ہے, تفسیر کا حوالہ تو ہونا چاہیے کہ بوقت ضرورت آپ رجوع کریں تو آپ کو ملے. ہم کوئی بات بے ہم دینا حوالے کے بغیر نہیں کرتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی الجھن پیش آئے کتاب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو آسانی. ویسے ہوائی تقریریں ہماری نہیں ہوتی, ختم نہیں. بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دورے ہوتے ہیں چند مسائل کے, وہ جتنا دور ہے ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے انہیں پر لگاتے ہیں, باقی روا روی ہوتی. ہمارا یہ طریق نہیں ہے. ہم اول سے آخر تک یہ چاہتے ہیں کہ قرآن صحیح معنی میں سمجھ آ جائے. وہ باتیں بھی آتی رہتی ہیں لیکن یوں آسینے چڑھا کر کون مسائل پر ہم نہیں کرتے. جی
معلوم تنظیم یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبارکہ ہوا ایک تو شیطان کی قسم کو عقاص نہیں ہوا, کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے نام لے کر
قدم اٹھاتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نہیں کی ولا تقربا, یہ نہیں تنظیم
کے لیے سمجھ لی ہے کہ نہیں تحریمی کی. دوسری
کتابوں میں یہ ہے کہ نہیں تنظیم جو ہے وہ
جواب دے گا جمع ہو سکتی, مطلوب تنظیم بھی ہو اور عمل بھی ہو.
اور تیسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر بیٹھ رہے تھے اور ابلیس وغیرہ یہ چلتی پھرتی ہوئی مخلوق ہے, تو اس نے یہ سمجھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو منسوخ ہوا ہو, مجھے علم نہ ہوا ان سے علم ہوا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ولا تقربا حاضر شرط اس کو نو پر مقبول نہیں کیا.
ہاں انہوں نے سمجھا کہ اس درخت سے نہیں کھایا تو اس سے تو نہیں کھایا, اسی نو کا وہاں سے کھایا. اچھا مستقل کے متعلق سمجھیں, یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف کا صیغہ بھی, کیونکہ مزید ابواب جو ہوتے ہیں ان کے ظروف مقول کے وزن پر آتے ہیں. تو مستقل ظرف ہو تو ہمارے لیے زمین میں ٹکنے کی جگہ, اور مصدر میمی ہو تو تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور فائدہ ایک وقت ہے. فتلق آدم, بس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات, فتاب علیہ, وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین. دیکھیے تابہ کا لفظ رب تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اس کا صلہ اعلیٰ آئے گا. یہ بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اس کا صلہ آئے گا من. جب مخلوق کے لیے ہو تو من صلہ آتا ہے, رب کے لیے ہو تو تب. اب دیکھیں تابہ علیہ, رب نے اس پر رجوع فرمایا. بندے کے لیے ہو تو من آئے گا یا الہ صلہ آئے گا. اتوب و من الزم اتوب و الہ کا تو صلات کی وجہ سے تبھی ہوتا ہے, رب نے رجوع فرمایا. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان. ہم نے کہا اتر جاؤ منہا اس جنت سے سارے. سارے سے کیا مراد ہے؟ آدم علیہ السلام, ہوا علیہ السلام اور ان کے ذمن میں جتنی اولاد قیامت تک آ سکنے والی ہے. فہم آ جاتی ہے تم بات سمجھ. کہتے ہیں ان شرطیا ہے اور ماں مزیدہ تن ہے. ان ماں میں اصل میں کیا تھا؟ فإن ان شرطیا ماں مزیدہ تن للتوکید. اب نحوی قاعدہ سمجھ, بیضاوی میں بھی ہے, عبدالحکیم عالم بیضاوی, شیخ زاد عالم بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ جملہ شرطیہ اس میں طلب کا معنی نہ ہو, قسم کا معنی نہ ہو, تو نون تاکید ثقیلا یا خفیفا نہیں آتی. جملہ شرطیہ ہو, طلب کا معنی بھی نہ ہو, قسم کا معنی بھی نہ ہو, تو نون تاکیب ثقیلہ خفیفہ نہیں آتی. جہاں چونکہ ماں ہے اور تاکید کے لیے تو اس تاکید کی وجہ سے حسنا دخول اللام یاتینکم میں جا نون جو ہے یہ تاکید ثقیلے کی اب درست ہو گئی. کیا ضابطہ میں نے عرض کیا تاکید کے لیے اس وجہ سے. اچھا آپ بات سمجھنا. فإما بس اگر بس اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت پر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس ان پر خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے. یہ ان کیوں بولا؟ میرے خیال میں اس کی بات جو امام غزالی رحم اللہ تعالی نے الاقتصاد فی الاعتقاد ان کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد اقتصاد فاج کے ساتھ الاقتصاد فی الاعتقاد میں جتنی بات کی ہے وہ ہم نے اور کسی کتاب میں نہیں دیکھی. کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں معتزلہ کا رنگ ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیغمبر بھیجے, یہ بھیجنا رب پر واجب نہیں تھا, وجوب اللہ نہیں ہے. جنت قائم کرے گا, دوزخ قائم ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے, اتنی مرضی سے ضرورت. تو ان کا لفظ بتاتے کہ اگر آئے, نائے بھی تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اذا کا لفظ تحقق کے لیے ہوتا ہے, ان تردد کے لیے ہوتا ہے. تو اگر تمہارے پاس ہدایت آئے تو مطلب یہ کہ اگر وہ رب پیغمبر نہ بھیجتا, رب کتابیں نہ بھیجتا تو اس پر لازم ہے. کیا سمجھے؟
غزالی رحمۃ اللہ الاقتصاد فی الاعتقاد بھی لکھتے ہیں کہ اس آیات میں معتزلہ پر رد ہے. بھائی مایا اکیل جو معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کو پیغمبر بھیجنا لازمی,
کتابیں بھیجنا, پیغمبر بھیجنا, اصلہ لے لے بعد جلے وہ اللہ کا,
یہ لازمی ہے. تو یہاں یہ اس آیات میں بھائی مایا اکیل
بس اگر,
بس اگر
اگر کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی آئے تو رب پر گباجو کہنے, جملہ شرطی ہے. اگر آئے تمہارے پاس ہدایت تو اس میں ان کا رد. خوف اور حزن کا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے خوف اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو آئندہ آئے, حزن اس چیز پر ہے جو پہلے کوئی ہاتھ سے چیز نکل جائے. جنت میں جو جنتی داخل ہوں گے آئندہ کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا, گزشتہ کے لیے کوئی غمگینی نہ ہوگی. اور ایک فرق یہ ہے کہ خوف جو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور حزن غیر کے لیے ہوتا ہے. اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ وہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے متعلق بھی نہیں, اپنے اعزاء اقارب جو مومن ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں. سارے مومن ہدایت کی پیروی کی. اب جہاں ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ اس میں تو آتا ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوگا, غم نہیں کریں گے, تو قیامت کے دن خوف تو ہوگا. حدیثیں آتی ہیں کہ کہیں گے محمد نفسی نفسی, پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غيري رب سلم رب سلم, تو پیغمبر بھی تو خوف زدہ ہوں گے. تو یہ کیوں فرما لا خوف نہ ہے؟ اس کا جواب حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی کا مختصر, شیخ الہند رحم اللہ تعالی نے جو قرآن پاک کا گویا کہ ترجمہ کیا سارے کا, اور سورہ بقرہ کی تفسیر ان کی, آگے سورہ آل عمران سے لے کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی. حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں بات یہ کہ مومن جو ہوں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ حضور, کیا مطلب؟ یعنی کیونکہ ایمان ہوگا، نیکیاں کی ہوں گی، اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے کوئی خوف نہ ہو، باقی عدالت کا روب وہ ہو، عدالت کا روب، جیسے کہتے کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے، گواہ بھی ہو نا، مجرم تو نہیں گواہ، لیکن گواہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے عدالت، تو وہ جو اس دن خوف اور حضور ہوگا وہ عدالت کی وجہ سے، اپنے کیے کا نہ ہوگا، جیسے مجرم اپنے کیے سے ڈرتا ہے وہ نہ ہوگا، اور عدالت کا روب جو ہوگا، کیونکہ ربی غضب غضب غضبا لم یغضب قبلہ ولا بعد، حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ کا جواب، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے نام کی تم پر، اور وہ بے شک اس کی طرف رجوع کرنے والے، ربط تفسیر قدیر اب سعود سبق الغایات فی نصب الآیات وغیرہ میں، یہ ربط پہلے ذکر تھا نعمت عامہ برہامہ کا، نعمت بھی عام کی عام پر، انسان کا وجود، زمین، آسمان، بارش، پھل وغیرہ وغیرہ، یہ سب انسانوں کے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا، تو پہلے ذکر تھا نعمت عامہ بر عامہ، اب نعمت خاصہ بر خاصہ کا ذکر ہے، نعمت بھی خاص طبقہ بھی خاص، طبقہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل، نعمتیں کون سی ہیں؟ واضح تفصیل ان کی آئی، تو پہلے نعمت عامہ برہامہ، اب نعمت خاصا برخاصہ کرے، اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد کے، ایل کے معنی اللہ، تو لفظ اسرائیل کے معنی عبد اللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. صاحب کشاف یہاں الٹے چلتے، وہ کہتے اسرائیل ان کا نام تھا، یعقوب ان کا لقب تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے، باقی بیٹے ان کے پیغمبر نہ تھے. ان کی آگے نسلیں چلی اور اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں ان پر کی. اب ان کا ذکر ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. یاد رکھنا بعض مترجمین حضرات نعمتی کا معنی میری نعمتیں کرتے ہیں، بعض مفرد معنی کرتے میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. قاضی کے مطابق دونوں معنی صحیح. نعمت مصدر ہے، مصدر میں تعدد کے معنی بھی آتے ہیں. جنہوں نے نعمتیں کی وہ مصدر، چونکہ بفر اور تسلیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، ان کا معنی بھی ہے. اور جنہوں نے نعمتی کیا نعمت مفرد، وہ بھی صحیح ہے کہ مصدر مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں آگے معنی میں تعمیل ہو، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. اور یہ آگے تفسیر ان کی آئے گی. اور پورا کرو میرے وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. چھٹا پارا سورۃ المائدہ نکالے. سورہ مائدہ سورت کا تیسرا رکوع. میں نے اصطلاح بتلائی تھی تلاش کرنے کی، سورت مائدہ کا تیسرا رکوع جہاں دو ختم ہوئے، تیسرا رکوع اور پارے کا ساتواں رکوع جہاں چھ ختم ہوئے نیچے آگے ساتھ نکلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معاکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تفسیر البحر المحیط، روح المعانی اور قرطبی وغیرہ میں اس آیت کو پیش کیا. اب دیکھو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ یہ، اقم تو مصلاتہ، نماز قائم کرنا تمہارا کام، آتے تو مزکاتا، زکات دینا تمہارا کام، میرے پیغمبروں پر ایمان لانا تمہارا کام، حضر تو منہ تعظیم کے معنی آئیں گے اپنے مقام پر، یہاں آتے کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، قرض کا مفہوم بھی آئے گا، یعنی صدقہ خیرات کرنا. یہ ہے تمہارے وعدے جو تم نے میرے ساتھ کیے، تم ان کو پورے کرو. تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کروں گا. وہ کیا؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہاری خطائیں. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها. بات سمجھ آ گئی کہ جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ تم پورا کرو، جو میں نے کیا ہے وہ میں پورا کروں. ویا یا فرحبونی تھا یا تخفیفن کر گی خاص مجھے سے تم سے، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن کریم مصدق ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے. قرآن پاک آسمانی کتابوں کا جو اصلی شکل میں ہیں ان کا مصدق. اب اگر تم نے اس کو نہ مانا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مصدق کو بھی نہیں مانا. یہ مصدق ہے، تمہاری کتابیں مصدق ہیں، تو اس کی تکذیب اس کی تکذیب ہوں گی، اور نہ ہو پہلے منکر اس کے یعنی آل کتاب میں سے، کیونکہ بنی اسرائیل سے کتاب کہ تم آل کتاب میں سے پہلے اس کا انکار کرو گے تو تمہارے اوپر اور لوگوں کا وبال بھی پڑے، اور میری آیتوں کے بدلے میں سمن قلیل مت خریدو، اور خاص وہ صفت کا ترمذی شریف میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، موارد الظمآن میں روایت ہے، الترغیب و ترہیب میں روایت ہے، ترمذی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور دیگر حضرات اس کی تصحیح کرتے ہیں. خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و معافی ہا کے لفظ، دنیا و معافی ہا کی قدر جناح بہوزت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ شربتم میں ماں ایک گھونٹ پانی کی نہیں دے. تو دنیا و معافی ہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جناح بہوزت کی حیثیت بھی نہیں. دنیا و معافی ہے کیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں تمام اس جہان کی دولتیں بھی اگلے جہان کی نعمتیں بھی بالکل ہے. آگے بات سمجھیں، حق کو مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے، اسی واسطے شرک کے بعد بدعات کی بڑی سخت تردید آئی، کیونکہ بدعت کے ساتھ دین کا نقشہ بدل جاتا، اور مجموع زوائد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وقال الحیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ رواتو موثقون ثقات ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبہ تعالیٰ کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کیا. ایک تو اس واسطے کہ بدعت کی نحوست اتنی بری ہوتی ہے کہ حق سمجھنے کی توفیق نہیں، اور ایک واسطے اس واسطے کہ جب اس کو کار ثواب سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا. تو ایک طریق حق کو مٹانے کا یہ کہ حق باطل کو خلط ملط کر دے، اور دوسرا یہ کہ حق بیان ہی نہ کیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ جب حق بیان نہ ہو تو کس کو پتہ چلے گا. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ولا تلبسوا الحق لباسا یلبسوا ضرب بابا، اس کے معنی خلط ملط کرنا، لبسا یلبسوا سمیعت اس کے معنی پہننا، یہ ضرب یلب نہ خلط ملط کرو حق تو باطل ہے. وطب تو وہ لا کے نیچے داخل ہے، مانا یہ کہ ولا تب تم الحق کو چھپاؤ بھی نہ، وان تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو انہ الحق ہو، یہ مفہوم ہے، جانتے ہو کیا اور کرو کیا، نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں. اس کی کئی تفسیریں ہیں، صاحب جلالین سیوطی رحم اللہ تعالیٰ تو یہ معنی کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو رکوع ادا کرو، وہ یہ مانا جائے. کبیر میں، ابو سعود میں، روح المانی وغیرہ میں یہ ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک تفسیر یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز، دوسری یہ کہ جیسے صحیح معنی میں رکوع کرتے ہیں نا ایسے کرو، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سر نیچے کو جھکایا کھڑا کر. اور یاد رکھنا اعتدال پھر رکوع و سجود محققین کے نزدیک یہ بات ہے. علامہ برکلی رحمہ اللہ تعالی نے مستقل کتاب لکھی ہے المعدل فی ارکان الصلاۃ، المعدل فی ارکان الصلاۃ، برکلی رحم اللہ بڑے پائے کہ ہم کی بزرگ گزرے. تو اطمینان پھر رکوع، پھر قومہ، پھر جلسہ اور پھر سجدہ، یہ تمام محققین کے نزدیک وجوب کا درجہ رکھتے ہیں. اسی کو بذل المجہود میں، فتح الملم میں اسی قول کو ہی. اس لیے ایسا نہ کریں کہ سر نیچے کیا اور اٹھا دیا. رکوع صحیح معنی میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے، جلالین تک میں آپ کو شان نزول ملے گا کہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، سچے پیغمبر ہیں، وہی ہیں جو آنے والے، جنہوں نے آنا تھا. وہ لوگ ان سے کہتے تم ہم ہی کہتے ہو کہ ان کو مان لو، خود کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے ہمیں مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان سے وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، ہمارا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، اور تم آزاد ہو، تاجر ہو، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو تم ہی کوئی مجبوری نہیں، تو ضرور مانو ہیں سچے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنی جانوں کو بلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا یہ موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلات کے ذریعے استعانت کرو. وإن لکبیرۃ، بات تو جہاں طویل ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں. اہل بدعت کہتے ہیں کہ غیر عمدہ سے استعانت جائز. میں کل تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، ایک ہے استعانت ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب. مخلوق سے جو استعانت ہے ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب استعانت صرف رکھے. وہ یہ کہتے ہیں آل بدعت کہ دیکھو جی، صبر بھی تو غیر عمدہ ہے، صلات بھی غیر عمدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر سے اور صلات سے استعانت کرو، تو معلوم ہوا غیر عمدہ سے استعانت شرک نہیں ہے، ورنہ قرآن میں اس کی تعلیم نہ ہوتی. لیکن ان کا یہ کہنا بات ہے، یہاں حرف با ہے جو سبب کے لیے ہے. مانا یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کرنا کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہم انا نستعینک و نستغفرک. صبر مستعان نہیں ہے کہ اس مستعان میں ہو سے مدد طلب. صبر تو ذریعہ ہے، صلات تو ذریعہ ہے، غیر اللہ لا شک کافی ہے، لیکن مدد صبر سے نہیں مانگی، نہ نماز سے مانگی، بلکہ ان کے ذریعے حرف با سبب کے اوپر داخل ہے، ان کے سبب سے تم مانگو. وإنها، یہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو یہاں بڑی تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ صلات کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اہم چیز نماز ہے، باقی سب جگہ. دوسری تفسیر، ہاں کی ضمیر جاتی ہے واستعینوا میں جو مصدر ہے استعانت، جمل اور کمالین وغیرہ میں یہ بھی موجود ہے. وإنها الاستعانۃ بصبر والصلاۃ لکبیرۃ. تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہاں کی ضمیر راجع بسوئے امور مذکورہ، اب الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ورکعوا بالراکعین، صبر، صلات. وإنها الامور المذکورہ، تو ہاں کی ضمیر امور مذکورہ کی طرف. یہ تیسری تفسیر ہے. شاک مگر ان پر جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. الذین یظنون، قاموس میں، مختار و سیاہ میں، تاج العروس میں، ممتاز العرب میں، جو لغت کی مستند کتابیں ہیں، تصریح ہے کہ ظن کا لفظ من الازداد ہے. یقین کے لیے بھی آتا ہے، گمان کے لیے بھی آتا ہے. یہاں یقین کے معنی ہے، کیونکہ بات خاشعین کی ہو رہی ہے. تو معنی یہ الذین یستیقنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے. کیا ان کو تو ظن ہے ہی نہیں، یقین، اور بے شک اس کی طرف لوٹنے والے. دیکھنا، قرآن کریم میں جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے، قیامت کے ماننے والے، ان کے لیے یا تو معروف کے سیغے ہیں یا فاعل کا صیغہ آئے گا. جو منکرین ہیں ان کے لیے مجھول کے صیغے آتے. یہ دیکھیے جہاں راج ہوں بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیوں کہ بات تک پرو نہ کیا تو ان کا عقیدہ تو ہے نہیں لوٹنا آنے کا, تو ان کے سلسلے میں مجھول کا سیدھا استعمال ہوتا ہے تم لوٹائے جاؤ گے. اور مومنوں کا چونکہ یقین ہے اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یرجعون کہ اس سلسلے میں کماروں کے چیز کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو, وہ جو میں نے انعام کی تم پر, اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں, اور ڈرو اس دن سے نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی, اور نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس سے سفارش کو, اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے عدل و جرمانہ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور جس وقت ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے, فرعونیوں سے, یسومونکم چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب, ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو, اور اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی, اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری خاطر البحرا سمندر, پس ہم نے نجات کی تمہیں اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے تھے, اور جس وقت وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا, پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو اس کے بعد اور تم ظالم تھے, پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو, اور جب بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت حاصل کرو, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, ساتھ بنا لینے تمہارے کے بچھڑے کو, پس رجوع کرو اپنے خالق کی طرف, پس قتل کرو اپنی جانوں کو, یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں, پس اس نے رجوع فرمایا تم پر, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا میرا بان ہے. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہم نہیں تصدیق کریں گے تیری, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتن کھلے طور پر, پس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے, پھر ہم نے کھڑا کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو, اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا, اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوا, کہا پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی رہی, اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا لیکن تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے, اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس بستی میں, بس کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم جاؤ رغدن کشادہ, اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے, اور کہو حتہ تم ہم بخش دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں, اور بتاکید ہم زیادہ دیں گے محسنین کو نیکی کرنے والوں, بس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی, بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے, بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے. ربط کل آپ نے سنا تھا کہ پہلے نعمت عامہ برعامہ کا ذکر تھا, اور اس کے بعد نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر تھا. کل اجمال تھا آگے مسلسل کئی رکوع اس کی تفصیل چلی جا رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کیا انعامات کیے تھے. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور نعمتوں میں ایک یہ ہے وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. اس فضیلت سے کیا کون سی فضیلت مراد ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں تفسیر کبیر معالم التنزیل خازن روح المانی مواہب الرحمن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ اس سے جزوی فضیلت مراد ہے. وہ جزوی فضیلت یہ کہ آگے جو انعامات آتے ہیں وہ من سلوا اترنا وغیرہ وغیرہ یہ انہی لوگوں کے لیے تھے, تو جزوی فضیلت ہو اس امت پر بھی ان کی فضیلت ثابت ہے. اور اگر کلی فضیلت مراد ہو تو اس امت پر تو ان کی فضیلت نہیں, پھر اس سے عالمین سے اپنے دور کے لوگ مراد ہوں گے جو اور قومیں تھی ان پر اللہ نے ان کو کلی فضیلت دی, اس امت پر ان کو کوئی فضیلت نہیں. فرمایا ڈر اس دن سے نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ نہیں. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی رازی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے عقلی طور پر چار طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کو رہا کرو, اس کا میں ضامن, ضمانت دے کر کے اس کو رہا کرایا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ ہم مانتے ہیں اس نے غلطی کی ہے جرم کیا ہے لیکن ہم سفارش کرتے ہیں آپ معاف. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جرمانہ دے کر اس کو رہا کرایا جاتا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کا یہ فدیہ یہ جرمانہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو. چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت اور طاقت ہو تو ہلہ بول کر کے وہاں سے چھڑانا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا کہ ضامن بن کر کے دوسرے کو چھڑائے, یہ بھی نہ ہو. اور شفاعت بھی قبول نہ ہوگی. یہ اپنے مقام پر بات آئے گی کہ آل ایمان کے لیے شفاعت دلائل سے ثابت ہے, اس سے کافر مشرک مراد ہیں ان کے لیے کوئی شفاعت لا تنفع شفاعت شافعین ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں. ولا یؤخذ منہا, اس نفر سے عدل جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ جرمانہ لے کر ان کو چھوڑا جائے. ولا ہم ینصرون, نہ ہلہ بول کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ حملہ کر کے تھانے کو توڑ کر کے وہاں سے ان کو نکال لائیں, یہ بھی نہیں. اب جہاں جس نحوی طور پر سوال پیدا ہوگا کہ ہم کی ضمیر کے دروازے, تو کہتے ہیں کشاف بیضاوی روح المعانی البحر المحیط وغیرہ جو تراکی پر بھی خوب باش کرتے ہیں, جمل اور کمالین میں بھی آپ کو مل جائے گی تحقیق, کہتے ہیں کہ ہم کی ضمیر راج بسوئے نفس, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, یہ نفس کی طرف راج ہے. اس لیے کر کے کہ نفس نکرہ ہے اور نکرہ سیاق نفی میں ہو تو نکرے پر نفی داخل ہو تو اس میں تعمیم ہوتی, کیونکہ لا تجزی نفس عن نفس, لا کا لفظ نفی ہے تو نفس خود نکرہ تھا, نکرے میں تعمیم ہوتی ہے, تو سیاق نفی میں آ جائے تو اور تعمیم ہو جاتی ہے. تو گویا ایک نفس نہیں نفوس کثیر آئیں گے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ نفس کا لفظ تو عربی میں مؤنث ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے منہا ولا یقبر منہا اے من النفس ولا یوخذ منہا اے من النفس. تو عربی میں نفس کا لفظ تو مؤنث ہے اور ہم ضمیر جمع مذکر کی ہے, تو یہ اس کی طرف کیسے راجع ہوئی؟ تو مفسرین کرام کشاف وغیرہ والے فرماتے ہیں کہ وہ نفس بمانے شخص و فردن کے ہے, تو ولا ہم کے معنی وہ اشخاص اور افراد جو ہیں جن پر نفس کا لفظ دلالت کرتا ہے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو جمع کی وجہ بھی سمجھ آ گئی اور اس کی تذکیر کی وجہ بھی سمجھ آ گئی. وَإِذْ نَجَّيْنَا, یہ منصوب ہے وَذْكُرُوا, یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. یہ ان کو تو نجات نہیں ملی تھی, نجات ان کے بڑوں کو ملی تھی, لیکن ان بڑوں پر جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کر کے احسان جتلاتے ہیں کہ تمہارے بڑے تھے ہم نے تمہیں نجات. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بدر میں یوں کیا, احد میں ہم نے یوں کیا. ہم نے کب کیا؟ کیا تو بڑوں نے, لیکن ہمارا ان سے رب. اب یہاں تفسیریں مختلف ہیں, کبیر میں, خازن میں, معالم میں اور تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے. ایک یہ کہ فرعون کو منجم کاہن نے, نجومی نے بتایا کہ ان دو تین سالوں میں بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا, وہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا. تو کسی منجم نجومی نے فرعون کو یہ کہا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات منقول ہوتی چلی آئی تھی کہ مصر کا بادشاہ ہوگا فلاں اور اس کے دور میں ان سالوں میں یوں ہوگا. فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے, نام نہیں, مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون, جیسے روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوتا تھا, ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا, اور شام کے علاقے کے بادشاہ ان کو قیل کہتے تھے, یمن کے بادشاہوں کو تبا کہتے تھے. تو یہ فرعون نام نہیں لقب ہے, جیسے صدر مملکت, وہ دون سا ہے صدری ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید, ولید ابن مصحب ابن ریان, مصحب سواد کے ساتھ, ولید ابن مصحب ابن ریان. بڑا شاطر, بڑا ظالم اور بڑا سرکش. اور دوسری بات یہ کہ اس کو خواب کے پہلے سے بات جو چلی آ رہی تھی اس کے ذریعے پتہ چلا. یہ بھی کہا گیا کہ اس کو خواب آیا, خواب کے ذریعے اس نے دیکھا ان تین سالوں میں مثلا بچہ پیدا ہوگا لڑکا اور میری زوال کا سبب. اس نے سخت پہرے قائم کر دیے بنی اسرائیل کے گھروں میں, تو جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے قتل, 12,000, اور 90,000 ماؤں نے حمل گرائے کہ مبادہ لڑکا ہو ہمارے سامنے قتل کیا جائے اور ہم اس کو گوارا نہ کر سکیں. علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں, ان کی کتاب شمس المعارف امریات کے فن میں سب سے مبسوط کتاب ہے, وہ علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 70,000 بچہ ختم ہوا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 12 الہ آباد کے طنز نگار شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم کی کلیات تباہ شدہ ہیں, وہ بھی عجیب انداز سے بات کو سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا دیتا, ذہنی طور پر بچوں کو خسی کر دیتا اور ان کے نظریات بدل دیتا, تو وہ برپائی نہ ہوتی چیز ہوئی تنز کے ساتھ کہ اتنے وہاں ذہنی طور پر کالج میں بگاڑ دیتے. تو اس کا ذکر ہے ویز نجینا تم, جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم, سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یسومونک کا معنی کرتے ہیں یذیقونکم اذاقا یذیقو اذاقا باب فان, تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب. علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی یسومون کا معنی کرتے ہیں یودونکم, تمہیں دیتے تھے. یودونکم دیتے تھے تمہیں برا, کیا کرتے تھے اس کی تفصیل ہے. یذبحون ابناءکم, وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورت. جمہور تو یستحیون کا معنی یہی کرتے ہیں کہ اس کا مجرد مادہ حیات ہے. صاحب کمالین جو متاخرین میں بڑے نقطہ رس مفصل گزرے ہیں, شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی, وہ کمالین میں لکھتے ہیں کہ یستحیون کا مجرد مادہ حیات نہیں ہے, الحیاء بکثر الحاء وہو الفرج, عورت کی شرمگاہ. تو یستحیون میں سین تے طلب کے لیے وہ شرمگاہوں کی تلاشی لیتے تھے, یہ دیکھتے تھے کون عورت حامل ہے کون حاملہ نہیں. تو وہ مجرد مادہ الحیاء بکثر حاء, حیاء بفتح حاء کے معنی شرم, الحیاء بکثر حاء کے معنی شرمگاہ عورت کی, تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ عورتوں کی شرمگاہوں کی تلاشی لیتے تھے, یعنی یہ دیکھتے تھے کہ حاملہ کون سی ہے غیر حاملہ. وفی ذالکم, اور اس کے اندر بلاؤں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے پڑا. بات سمجھنا, بلاؤں کے معنی آزمائش اور امتحان کے بھی, اور بلاؤں کے معنی انعام اور احسان کے بھی, دونوں ترجمے ہمارے اکابر نے کیے. تو یہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوا اس کو سمجھنا, وہ یہ ہے کہ ذالکم میں جو مشار الیہ ہے اس میں اختلاف. اگر ذالکم کا مشار الیہ نجینا میں نجات ہو تو پھر بلاؤں کے معنی احسان اور انعام کے ہیں, کیونکہ عذاب سے نجات انعام ہوتا ہے. اور اگر ذالکم کا مشار الیہ سوء العذاب ہو تو بلاؤں کے معنی آزمائش اور امتحان. تو اس مشار الیہ کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے یہ معنی, معنی دونوں صحیح ہیں, دونوں لفظ پہلے مذکور ہیں. اور بات موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے ہجرت کے لیے روانہ, ارض مقدسہ کی طرف جا رہے تھے, راستے میں بحر قلزم واقعہ ہوا. ان کے پاس کوئی کشتی وشتی نہ تھی, وہ آگے سورۃ الشعراء وغیرہ میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جس وقت گئے پیچھے سے فرعون کی فوجوں نے تعاقب کیا, آگے دریا کی موجیں ہیں پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, یہ گھبرا گئے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکوے کی کہ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. فرمایا نہیں, انا معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا لاٹھی اپنے سمندر پر مارے، اشارہ ہی کرنا تھا ان کے لیے راستے بن گئے، پانی ایسا کھڑا رہا جیسے یہ دیواریں کھڑی ہیں. پکانا کلو فرکن کا تو دل عظیم، وہ دیواریں کھڑی ہوئی، یہ ان سے پار ہو گئے. فرعون نے حکم دیا حامان وزیر اعظم کو کہ تو آگے لگ، فوجیں پیچھے ہوں گی اور میں پیچھے ہوں. یہ جس وقت سمندر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالی کا حکم ہوا سمندر کا، باقی تو وہیں سے سیدھے جہنم رسید ہوئے. اور سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے الیوم ننجی کا بے بدانے کا لتکون لمن خلفک آیا، فرعون کی میت کو باہر پھینکا گیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلا، اس کا ذکر ہے. یہ دیکھنا حرف واو لمطلق الجمع لا ترتیب فی، حرف واو جمع کے لیے ہوتا ہے، ترتیب اس میں نہیں ہوتی. اس میں آگے جو واقعات ہیں کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا، ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ واقعات ہوئے سارے. اس لیے وَإِذْ فَرَقْنَا میں واو ہے، آگے بھی واو ہے، تو اس سے یہ ترتیب نہ سمجھنا کہ پہلے وہ پھر بعد واقعات آگے پیچھے بھی. اور الواو لمطلق الجمع لا ترتیب فی، یہ آپ نے جامی میں پڑھا، عبد الغفور میں ہے، متن متین میں ہے، مغن اللبیب میں ہے. اچھا، اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو، پس ہم نے تمہیں نجات دی، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم دے تھے. اور واقعہ جس وقت یہ فرعونی غرق ہو گئے اور یہ لوگ آگے وادی تیہ میں پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت اب ہمیں اپنا آئین چاہیے، کیونکہ بغیر آئین کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آئیں 30 دن یہاں انتظار کریں تو رات تمہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 30 دن 30 راتیں گزاری، پہلے وعدہ 30 کا، اور آگے ذکر آئے گا کہ 10 راتیں مزید پھر گزارنی پڑی. اس کی ایک وجہ یہ ہے تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں کہ تورات کی 10 تختیاں تھیں، روزانہ ایک ایک تختی ملتی تھی. فتم میقات ربی 40 لینا. دوسری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو خلوِ میدہ کی وجہ سے بو اٹھتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری آتی ہے. تو فرمایا کہ مزید 10 روزے رکھو، اور پہلے 30 تھے. فتم میقات ربی 40 لینا، یہاں آخر ٹوٹل جو تھا اس کا ذکر کر دیا. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجلہ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو. یہ الہ مفعول ثانی اس کا محذوف ہے، لفظ اتخاذ مفعول ثانی کو چاہتا ہے، تو اصل یہ ثم اتخذتم العجلہ الہن یہ مفعول ثانی اتخاذ تھا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود. وہ بچھڑے کا ذکر آگے انشاءاللہ مفصل قرآن میں آئے گا. من بعدہ ہی کی زمین راجے بسوئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن بعد ہی کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عبادہ زہابی ہی الاتورے، ان کے تور پر جانے کے بعد تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کو معبود کر. من تم دانے، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اور جب بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تمہیں ہدایت. فرقان سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ واو عطف تفسیری ہے، اور یہ فرقان بھی کتاب ہی ہے، اور اس معنی میں اس کو فرقان کہا. الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، کہ تورات حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی تھی، تو کتاب بھی وہی ہے فرقان بھی وہی. دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کتاب سے تورات مراد ہے اور فرقان سے موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے مراد ہیں، علی الخصوص وہ عصا کا نیچے پھینکتے تھے فوقال حق و بطلا ما کانوا یعملون. تو فرقان سے وہ اتنا مراد ہے جس سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قومِ یا تخفیفاً گر گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کی اپنی جانوں پر باتخاذکم العجلا اے الہن تم نے بچھڑے کو الہ بنایا بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو. وہ کیسے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو قتل کرو. اپنی جانوں کو قتل کرنے کا یہ معنی نہیں کہ خودکشی کر لو. یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا جلالین تک میں ملے گا وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی. تو وہ اپنی جانیں کسی کا باپ ہوگا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا چچا کسی کا ماموں ان کو قتل کر. فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں. بس اللہ نے رجوع فرمایا. ان لوگوں میں مرتد کی سزا قتل تھی. توبہ کے ساتھ ان کے توبہ نہیں قبول ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ سچے دل سے کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں مگر بات ایسے ہی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا توبہ بھی کرے گا اس کو نہیں معاف کیا جائے گا. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے مستقل کتاب لکھی ہے السارم المسلول اعلی شاتم الرسول. السارم المسلول سارم سواد کے ساتھ ہے مسلول سین کے ساتھ ہے یعنی قاطع ننگی تلوار اعلی شاتم الرسول علماء کے دیکھنے کے لیے کتاب. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا میں. اور واقعہ یہاں تفسیریں دو آپ کو ملیں گی خازن میں معالم میں روح المعانی میں کبیر میں ابو سعود میں وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جس وقت وہ گوشالہ پرستی کے مجرموں کو قتل کر چکے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت کے لیے گئے کہ پروردگار ہم نے تو گوشالہ پرستی نہیں کی اور ان نادانوں نے کی تو ان کو بھی معاف کر. قتل تو ہو گئے آخرت ان کی برباد نہ ہو. اس معذرت کے سلسلے میں 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے. وقتار موسیٰ سبین رجل اللہ میقاتنا 70 آدمی. تو اس سلسلے میں یہ گئے تھے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب تورات ملی تو تورات موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سنائی. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بڑے سخت حکم ہیں ہم سے تو یہ نہیں مانی جاتی. اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کوئی آسان کتاب ہمیں دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے پہلے آزاد زندگی بسر کی ہے اور یہ تمہیں ماننا ذرا مشکل ہے. چند دن عمل کرو گے عادت بن جائے. کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ کوئی سہل کتاب دے یہ بڑی سخت. تو اس سلسلے میں 70 آدمی ساتھ گئے.